أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. والعاقبة للمتقين. ونصلي على رسوله الكريم وعزته الطاهرين. غزو کے اختتامی مسائل کی اب گفتگو شروع ہو رہی ہے اور اس میں آج جس چیز کا بیان شروع ہو رہا ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ہماری چیز کسی کے پاس ہے اور چاہے اس نے غصب کر کے ہم چلی ہے، یعنی چھین کے ہم چلے لی ہے، چوری کر کے ہم سے لے لی ہے، یا کسی اور ذریعے سے اس نے وہ چیز ہم سے لے لی ہے، مثلا آریتن وہ چیز نے ہم سے لی تھی، اس کے بعد واپس نہیں کی، اپنے پاس ہی رکھی ہوئی ہے، کسی بھی طرح سے ہماری چیز کسی کے پاس ہے اور ہم مانگ رہے ہیں تو وہ دے نہیں رہا ہے، مطالبے کے باوجود وہ چیز ہمیں واپس نہیں کر رہا ہے، تو کیا پھر اسلام میں کوئی ایسا راستہ ہے کہ ہم اپنی چیز اس سے واپس لے سکیں؟ بظاہر تو وہ راستہ بہت آسان تھا کہ حاکم شرع کی عدالت میں چلے جائیں، امام کی عدالت میں چلے جائیں، مگر اگر امام حاضر ہوتے تو سارے مسائل کا حل پہلے ہو چکا ہوتا، اگر ہم حاکم شرع کے پاس جاتے ہیں، ان کے وکیل کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، نہ کوئی پولیس فورس ہے، نہ انٹیلیجنس ہے، لہذا ان کے پاس جانے میں وہ فقط مسئلہ تو بتا سکتے ہیں مگر آپ کی چیز آپ کو واپس نہیں دلا سکتے، تو کوئی راستہ بچتا ہے کہ ہم اپنی چیز اس سے واپس لے سکیں جس نے ہماری چیز لے لی ہے؟ کوئی ایسا راستہ ہے؟ جی ہاں، ایسا راستہ ہے، جیسے فرض کیجئے کہ ابھی ایک دو دن پہلے کسی خاتون نے فون کیا تھا کہ ہمارا برتن کسی کے پاس پڑا ہوا ہے، اگر ہم ان سے اپنے برتن کا مطالبہ کریں گے تو جھگڑا ہو جائے گا، فساد ہو جائے گا، اور یہ آپس میں یا تو پڑوس میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں یا رشتہ داریوں میں اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں، تو اس نے غصب نہیں کیا، ہم سے مانگ کے لیا، مگر اس کے پاس سے اب اگر ہم دوبارہ مانگیں گے تو جھگڑا ہو جائے گا، تو برتن واپس لینے کا کوئی راستہ ہے ہمارے پاس؟ اور فقط برتن کی بات نہیں، کوئی بھی چیز واپس لینے کا ہمارے پاس کوئی راستہ ہے؟ جی ہاں، اسلام نے ایک راستہ بتایا، اب وہ جو راستہ بتایا ہے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، استنقاذ الحق، اپنا حق نکلوانا، استنقاذ الحق، بینک کا پروفٹ جن حوالوں سے جائز ہوتا ہے، سرکاری بینک بطور خاص، سرکاری بینک کا پروفٹ جس طرح سے جائز ہوتا ہے اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ نیت کرنا پڑتی ہے تب سرکاری بینکوں سے جو پروفٹ مل رہا ہوتا ہے اس کے لینے کی اجازت ہوتی ہے، وہ نیت ہوتی استنقاذ المال، مال نکلوانا، سرکاری بینک کا لفظ ہم غلط استعمال کر گئے، کافروں کا بینک، کافروں کے بینک سے جو پروفٹ لینا جائز ہے اور جتنا کافروں کے بینک سے پروفٹ ملے گا وہ سارا کا سارا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور یہ سارے مجتہدین کا مسئلہ ہے، ایک مجتہد کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں، کافروں کے بینک سے جو بھی پروفٹ ملے اس کے لینے کی اجازت ہے، مگر اس میں نیت میں ایک لفظ ڈالنا پڑتا ہے استنقاذ المال، مال نکلوانا، کافر اپنی مرضی سے دے رہا ہے لہٰذا ہم مال لے سکتے ہیں، یہاں پر کتاب غصب میں وہ اپنا مال نہیں دے رہا ہے تو ہمارا مال، مگر ہم اپنا مال یا اپنا حق اس سے لینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ ہے استنقاذ الحق، اپنا حق اس سے نکلوانا، عام حالات میں اگر اس کی اجازت دے دی جائے کہ آپ کسی بھی طرح سے اپنا مال، اپنا حق سامنے والے سے لے سکتے ہیں جس نے آپ کا حق لیا ہے، تو معاشرے میں فساد ہونے کا خوف ہے، یعنی کہ فرض کیجئے کہ آپ کو اجازت مل گئی، آپ گئے، آپ نے زبردستی اپنا حق لے لیا، آپ نے زبردستی اپنا مال لے لیا، نتیجہ نکلا کہ انہوں نے مزاحمت کی، جھگڑا بڑھ گیا، فساد بڑھ گیا، اس طرح سے ہر مقام پر معاشرے میں جھگڑا اور فساد پھیلنے کا خدشہ رہتا ہے۔ تو عام طور پر ہمارے پرانے مجتہدین ایک قید لگا دیتے تھے کہ حاکم شرع کی اجازت سے یہ کام کرنے کی اجازت ہے، کیا آپ اپنا حق لے سکتے ہیں مگر پہلے حاکم شرع سے پوچھ لیں، اور وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بعد وہ پرمیشن دے دیں گے۔ لیکن موجودہ مجتہدین جس میں آیت اللہ سیستانی بھی شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں، ضرورت نہیں ہے کہ حاکم شرح سے اجازت ہے، ان کی اجازت کے بغیر بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ مجتہد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ایک پرانا مسئلہ اگر آپ کے ذہن میں ہو، اگر ہمارا مال کسی نے چوری کر لیا ہے یا ہمارا مال اس نے لیا ہے مگر پیسے نہیں دے رہا ہے، تو کیا ہم کورٹ میں جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جواب آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ جی، کس کو معلوم ہے جواب؟ اپنا پیسہ وصول کرنے کے لیے، اپنی جگہ وصول کرنے کے لیے، اپنا مکان وصول کرنے کے لیے کورٹ میں جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی اچھا، جی یہ جواب بالکل صحیح ہے کہ اگر کورٹ میں جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو تو پھر ہم جا سکتے ہیں۔ کورٹ میں جانے کے علاوہ راستہ نہ ہو کا مطلب ہے کہ ہم اپنا حق لے ہی نہیں سکتے جب تک کہ کورٹ میں نہیں جائیں گے، اور کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس، تو وہاں کورٹ میں جانے کی اجازت مل جاتی ہے، ورنہ عام حالات میں کورٹ میں جانے کی اجازت نہیں۔ اچھا، کورٹ کے علاوہ مثلا پولیس والے کے پاس جانے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ مسئلہ یہی ہوگا، پولیس والوں کے علاوہ ہم اپنا مال لے ہی نہ سکتے ہوں تو ٹھیک ہے، پولیس والوں کے پاس جانے کی اجازت ہے، ورنہ عام حالات میں جانے کی اجازت نہیں۔ یہاں پر یہی مسئلہ ہے، کیا ہم پولیس والوں کے ذریعے سے یا کورٹ کے ذریعے سے اپنا مال نکلوا سکتے ہوں؟ تو پہلے وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، یعنی اس طریقے کے بغیر یہ دوسرا طریقہ اختیار کرنے کی اجازت ہے کہ آپ اپنا مال جہاں کہیں پائیں وہاں سے اٹھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، نہ کورٹ میں جانے کی ضرورت ہے، نہ پولیس میں جانے کی ضرورت ہے، نہ حاکم شرع کے پاس جانے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنا مال جہاں کہیں بھی نظر آئے وہ کسی کی بھی اجازت کے بغیر آپ وہاں سے مال لا سکتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ نہ کورٹ میں جانے کی ضرورت ہے آپ کو، اگر کورٹ میں جا کے آپ اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں تو یہ راستہ بھی کھلا ہے، آپ یہ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، پابندی نہیں، لیکن لازمی نہیں ہے کہ کورٹ میں جائیں آپ، لازمی نہیں ہے کہ آپ پولیس والے کے پاس جائیں، لازمی نہیں ہے آپ کسی بدماش کا سہارا لیں، آپ اپنا مال اگر ویسے اٹھا کے لا سکتے ہیں تو اٹھا کے لانے کی ضرورت۔ چوری اسلام میں اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن کی آیت ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورتیں ان کے ہاتھ کاٹ دو اگر یہ چوری کرتے پکڑے جائیں۔ مگر اسلام کی خوبی ہے کہ جو بدترین قسم کے گناہ بھی ہیں، کچھ مخصوص حالات میں ان کے بھی کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، جیسے شراب پینے کی بعض اوقات اجازت مل جاتی ہے، جیسے سور کھانے کی بعض اوقات اجازت مل جاتی ہے، جیسے جھوٹ بولنے کی اجازت مل جاتی ہے، اسی طرح سے ایک مقام کے نہ چوری کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے، آپ چوری کر کے بھی اپنا حق، اپنا مال اگر لانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، اس کی آپ کو اجازت ہے۔ لہٰذا اگر آپ کا برتن کہیں پڑا ہے، آپ کی چیز کہیں پڑی ہے، آپ کا حق کہیں ہے کسی کے پاس ہے، وہاں سے اگر آپ اٹھا کے لانا چاہتے ہیں تو نہ حاکم شرع کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ دوسری چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہاں، حاکم شرع کی اجازت کا ایک تذکرہ آئے گا، وہ ذرا بعد میں۔ جی اگر اپنا حق لینے کے لیے جائیں اور سامنے جھگڑا ہو جائے، تو اب جھگڑے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود طے نہیں کر سکتا ہے، اس میں پھر کسی مجتہد کو بٹھانا پڑتا ہے، وہ طے کرے گا کہ آپ مجرم ہیں یا دوسرا مجرم، جو ہے وہ طے کریں گے، اس کے مطابق جو ثابت ہوگا کہ یہ مجرم ہے یا وہ مجرم ہے، پھر دیت لینی ہے یا دیت دینی ہے، دونوں معاملات وہاں اسی مقام پر طے ہوں گے۔ چنانچہ جھگڑے کے معاملے کو خود بخود انسان نہیں سلجھا سکتا۔ آئیے اب ذرا دیکھیں مسئلہ کیا ہے۔ یجوز لمالک العین المغصوبۃ انتزاعها من الغاصب ولو قهرا، کہتے ہیں جس کی چیز غصب ہوئی ہے، جس کا مال غصب ہوا ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنا مال غاصب سے لے سکتا ہے چاہے زبردستی کیوں نہ ہو، یعنی اس کے ساتھ زبردستی کرنا پڑے تو زبردستی بھی اپنا مال اس سے لیا جا سکتا ہے. اور زبردستی میں دوسرا پہلو بھی آ جائے گا کہ اگر آپ چوری کر کے بھی اپنا مال وہاں سے اٹھا سکتے ہیں تو اٹھانے کی اجازت ہے، بس شرط ہے کہ ثابت ہو جائے کہ آپ کا مال ہے، تو ایسی صورت میں اجازت ہے کہ آپ اپنا مال وہاں سے لا سکتے ہیں. وَإِذَنْ حَسَرَ اِسْتِنْقَاذُ الْحَقِ بِمُرَاجِدِ الْحَاكِمِ الْجَائِرِ جَازَ ذَلِكَ. اور اگر صورتحال ایسی بن جائے کہ حاکم جائر یعنی ظالم حاکم کے پاس جانا ہماری مجبوری ہو جائے اپنا حق لینے کے لیے، زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، جب تک ہم ظالم حاکم کے پاس نہیں جائیں گے وہ قبضہ نہیں چھوڑے گا، ہمارا پیسہ کسی کے پاس پھنسا ہوا ہے، جب تک ہم ظالم حاکم کے پاس نہیں جائیں گے وہ ہمارا پیسہ نہیں دے گا، تو اگر ایسی مجبوری پیش آ گئی ہے تو کوئی حرج نہیں، ظالم حاکم کے پاس بھی جانے کی اجازت ہے. اب ظالم حاکم کا مطلب کون ہو گیا؟ پولیس والے کے پاس بھی جانے کی اجازت ہے، کورٹ میں جانا چاہیں تو کورٹ میں جانے کی بھی اجازت ہے، یہ ہاں ان کے پاس بھی جانے کی اجازت ہے. وَلَا يَجُوزُ لَهُ مُطَالِبَةُ الْغَاصِبِ بِمَا صَرَفَهُ فِي سَبِيلِ عَقْلِ الْحَقِّ. اچھا اب آ جائیے، جب یہ اجازت مل گئی کہ کورٹ میں جانا چاہیں تو وہاں بھی جا سکتے ہیں، پولیس والوں کے پاس جانا چاہیں تو وہاں بھی جا سکتے ہیں، اور یہ پہلے آ چکا تھا کہ مثلا کسی بدمعاش کا سہارا لینا چاہیں، کسی سیاسی پارٹی کا سہارا لینا چاہیں تو اس کی بھی اجازت. ہم گئے پولیس والوں کے پاس، یا کوئی بھی مثال بنا لیں، مثلا ہم گئے کورٹ میں، اگر پولیس والوں کے پاس جائیں تب بھی اور کورٹ میں جائیں تب بھی ہمیں کچھ خرچ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر ہمارا مال ہمیں نہیں مل سکتا. کورٹ میں جائیں ہم کہیں چلیں کورٹ والے رشوت نہیں لیتے ہیں، ایک فرق سے محال کہہ رہے ہیں، ورنہ پاکستان میں کون سا ادارہ ہے کہ جہاں پر یہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن اگر فرض کریں کہ وہ رشوت نہ لیتے ہوں تب بھی کورٹ کی فیس تو ہوتی ہے، وہ اسٹام پیپر بھرنا پڑتا ہے اور اتنی لمبی چوڑی فیس اس کی بھرنی پڑتی ہے سارا کام، تو یہ سارے خرچے کرنے پڑتے ہیں، تو ہمارا خرچہ جو ہے وکیل رکھنا پڑے گا مثلا، وہ 50,000 سے کم فیس نہیں لے گا، تو یہ جو سارا خرچہ ہو گیا کورٹ کا خرچہ یا پولیس والوں کا خرچہ، ہمارا پیسہ پھنسا ہوا تھا 5 لاکھ، وہ 5 لاکھ نکلوانے کے لیے ہمیں 2 لاکھ خرچہ کرنا پڑ گیا، تو وہ 5 لاکھ ہمیں مل تو گیا مگر 2 لاکھ ہمارا خرچ بھی ہو گیا، تو کیا ہم یہ 2 لاکھ پھر غاصب سے وصول کر سکتے ہیں؟ اور یہ غاصب ہی سے 5 لاکھ وصول کرنے کے لیے 2 لاکھ کا خرچہ ہو گیا، یہ مزید 2 لاکھ جو ہمارا خرچہ ہو گیا چاہے پولیس والے کے پاس یا کورٹ میں یا کسی بھی جگہ پر، ہم غاصب سے وصول کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، یہ پیسے اس سے وصول نہیں کر سکتے، یہ پیسے آپ کو اپنی جیب میں سے ڈالنا پڑے گا. چنانچہ غاصب کے پاس جو مال ہے آپ کا یا غاصب کے پاس جو حق ہے وہ تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن باقی جتنے اخراجات ہو رہے ہیں وہ لینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. وَلَا يَجُوزُ لَهُ مُطَالِبَةُ الْغَاصِبِ، جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ غاصب سے مطالبہ کرے، بِمَا صَرَفَهُ فِي سَبِيلِ عَقْلِ الْحَقِّ، جو اس نے خرچ کیا ہے حق کو حاصل کرنے کے لیے اس نے خرچ کیا ہے اس کا بھی وہ غاصب سے مطالبہ کرے، یہ مطالبہ وہ غاصب سے نہیں کر سکتا ہے. ہاں یہ عین ممکن ہے کہ حق ہمارا مثلا ہے 10,000 کا، خرچہ ہو گیا 12,000 کا، یہ ممکن ہے، تو ٹھیک ہے دو میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، یا تو حق کو چھوڑ دیں یا پھر وہ 12,000 کا خرچہ کر لیں، جس کو آپ سہولت سمجھیں وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ غاصب سے اس کا مطالبہ کیا جائے. اذا کان لہ دین علی آخر وامتنع من ادائہ فصرف مالا فی سبیل تحصیلہ لا یجوز لہ ان یاخذہ من المدین. اسی سے ملتا جلتا ایک دوسرا پہلو ہے کہ فرض کیجیے کہ ہم نے کسی کو قرضہ دیا، قرضہ لیتے وقت تو لوگ بڑی زبردست باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو پروردگار نے انسانی صورت میں فرشتہ بنا کے بھیجا تو یہی آدمی ہو سکتا ہے، جب قرضہ لینے کی بات ہوتی ہے تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں، لیکن جہاں قرضہ اس کو مل گیا پھر بات ختم، پھر نہ وہ آپ کو پہچانتا ہے، آپ تو اسے پہچانیں گے وہ آپ کو بالکل نہیں پہچانتا، لہذا قرضہ دینے کو منع کر رہا ہے. نتیجہ نکلا کہ قرضہ اس سے وصول کروانے کے لیے ہمیں کچھ خرچہ کرنا پڑا، کسی بدماش کا سہارا لینا پڑا, سیاسی پارٹی والے کا سہارا لینا پڑا, لہذا اس نے وہ قرضہ نکلوا کے ہمیں دے دیا. جب قرضہ ہمیں مل گیا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ جو بدماش ہے اس کے بھی تو ہم نے پیسے دیے ہیں. 20% میں اسے معاملہ طے ہوا تھا. یہ 20% فمس کی بات نہیں کر رہے ہیں, یہ 20% کا ٹیکس اس کی بات کر رہے ہیں کہ اس سے معاملہ طے ہوا تھا کہ جتنا مال نکلوا کے دو گے اس کا 20% تمہیں دے دیں گے. تو یہ 20% جو اس کو دینا پڑ رہا ہے وہ بھی تو تمہیں دینا پڑے گا. نہیں کہتے ہیں یہ مطالبہ نہیں کر سکتا ہے وہ. لا یجوز لہ ان یاخذہ من المدین, کہتے ہیں اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ جس کو قرضہ دیا تھا اس سے وہ یہ والا پیسہ بھی نکلوائے کہ 20% جو ہم نے اس کو خرچہ دیا ہے یہ خرچہ بھی تمہیں دینا پڑے گا. یہ مطالبہ نہیں کر سکتا ہے. الا اذا اشترط علیہ ذلک فی ضمن معاملۃ اللازمہ, سوائے یہ کہ ایک مقام پر شرط لگا دی جائے. دیکھیے پتہ نہیں ہم نے یہ غصب کے چیپٹر میں یہ ساری چیز سمجھائی تھی کہ نہیں, کہ اسلام میں عقود کی دو قسمیں ہوتی ہیں. جو معاملہ انسان کرتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک معاملہ لازمہ ہوتا ہے, ایک معاملہ جائزہ ہوتا ہے. جائز ہے یہ معاملہ. معاملہ جائزہ میں ہوتا ہے کہ آپ کو حق ہے کہ آپ اس کو کینسل کر دیں, توڑنا چاہیں تو توڑ دیں, لیکن معاملہ لازمہ میں آپ اس کو کینسل نہیں کر سکتے. ایک مطلب معاملہ ڈن ہو گیا تو آپ کو اس کو پورا کرنا پڑے گا. معاملہ لازمہ کون سا ہے؟ مثلا خرید و فروخت, یہ معاملہ لازمہ. ایک مطلب ایک چیز ہم نے خرید دی, ہمارے ہاتھ میں آ گئی, اس کو پیسے دے دیے. اب اگر دکاندار سے ہم یہ کہیں گے واپس کر لو تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اسے زبردستی کریں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ واپس کر لو, اگر وہ خوشی سے واپس کر لیتا ہے تو کوئی حالت نہیں, بالکل صحیح ہے. لیکن اگر وہ خوشی سے واپس نہیں کر رہا تو ہم اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے, نہیں تمہیں اپنی چیز واپس لینا پڑے گی. ورنہ میں بھی سیکٹر انچارج کو بلا کے لاتا ہوں, ایسا نہیں کہہ سکتے اس کو. اگر وہ اپنی خوشی سے لے لیتا ہے اسے, اس لیے کہ خرید و فروخت معاملہ لازم ہے اسلام کی نگاہ میں. کچھ معاملات معاملہ جائزہ ہوتے ہیں. معاملہ جائزہ کا مطلب کیا ہے؟ فرض کیجئے کہ ہم نے یہ طے کیا کہ ہم اپنے کسی بھی جاننے والے کو تحفہ دیں گے, اور ہم نے دے دیا اس کو تحفہ. اب جاننے والے کو تحفہ دے دیا, ایک ہفتے کے بعد پچھتانے لگے کہ یہ تو بلا وجہ نے اس کو دے دیا, اتنی بڑی رقم اس کو نہیں دینا چاہیے, اتنا بڑا پیسہ اس کو نہیں دینا چاہیے, یا اتنا بڑا تحفہ اس کو نہیں دینا چاہیے. گھڑی اس کو دے دی, موبائل اس کو دے دیا مثلا, ایک ہفتے بعد کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ واپس کرو. تو اس کی ذمہ داری ہے, جس کو دیا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ واپس کر دے. اگر اس کے پاس وہ چیز پڑی بھی ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ واپس کر دے, بشرطے کہ ان دونوں کے درمیان خونی رشتہ نہ ہو. وہ سارے الگ مسائل ہیں. اگر خونی رشتہ نہیں ہے تو واپس اگر مانگا جائے تو واپس کرنا پڑے گا. جب طلاق واقع ہو جاتی ہے اور لڑکی والے اپنا سامان مانگ رہے ہیں تو لڑکے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ واپس کریں. اگر آپس میں خونی رشتہ نہیں ہے اور کہیں گے کہ ہمارا سامان واپس کرو, واپس کرنا پڑے گا. اس لیے کہ یہ معاملہ جائز ہے. جائز معاملات میں مطالبہ کیا سکتا ہے اور سامنے والے کو دینا پڑے گا, لازم معاملے میں نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں کہ لازم معاملہ اگر ایک مرتبہ طے ہو جاتا ہے تو اس میں دوسری شرطیں بھی رکھی جا سکتی ہیں. دوسری شرطیں کیا رکھی جا سکتی ہیں؟ مثلا فرض کیجیے جو بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں, وہ مثلا باہر کی کسی کمپنی سے اپنا مال لے رہی ہیں. مثلا ہونڈا کمپنی والوں سے مال لیا, موٹر سائیکل لیے, یا آج کل جو دوسری اسٹار کمپنی آ رہی ہے, مثلا اسٹار کمپنی والوں سے موٹر سائیکل انہوں نے خریدی. یہ اگر خرید و فروخت کا معاملہ ڈن ہو جاتا ہے, یہ معاملہ لازم ہو گیا. اب اگر موٹر سائیکل خریدنے والی کمپنی ان سے یہ کہے کہ آپ کو ایک شرط ماننا پڑے گی, وہ کہے کیا؟ کہا کہ آپ ہمارے علاوہ کسی کو موٹر سائیکل نہیں بیچیں گے, جس کو کہا جاتا ہے ڈیلر شپ. آپ فقط ہمیں ڈیلر شپ دیں گے, کسی اور کو نہیں دیں گے. یہ شرط لگانا اس کے لیے جائز ہے, اور وہ منظور کرنا چاہے تو منظور کر سکتا ہے. ایک مطلب منظور ہو گئی یہ شرط, اب معاملہ ڈن ہو گیا. اب اس شرط کی مخالفت نہیں ہو سکتی. اب یہ ڈیلر شپ کسی اور کو نہیں دے سکتی. اور بھی کسی نہ کسی کو شرط لگانا چاہیں تو لگانے میں کوئی حرج نہیں. اب میں سر ایک دوسری شرط بتا رہا ہوں آپ, ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں والی مثال نہ پائی جاتی ہو, مگر یہ سمجھنے کے لیے کہ اگر معاملہ لازم ہے تو کہاں کہاں کیسے کیسے شرط لگائی جا سکتی ہے؟ ایک آدمی نے اپنا مکان کسی کو بیچا, 80 لاکھ میں مکان بیچا, جن کو بیچا تھا ان سے رشتہ داری قائم ہونے والی تھی. رشتہ داری قائم ہونے والی تھی کا مطلب ہے کہ بہن کا رشتہ اس کے ساتھ ہونے والا تھا, بیٹی کا رشتہ مثلا اس کے ساتھ ہونا تھا, اپنے قریبی رشتہ دار کا رشتہ ان کے ساتھ ہونے والا تھا. 80 لاکھ کا مکان جب بیچنے لگے تو انہوں نے کہا بھائی اب تو تمہارے ساتھ رشتہ داری قائم ہو گئی, اب تو کچھ رعایت کرو. اس نے کہا میں 5 لاکھ تمہیں تمہارے لیے رعایت کر دوں گا اس رشتے کی وجہ سے, مگر ایک شرط ہے. وہ کیا شرط؟ یہ ہے کہ میری بہن سے شادی کرنے کے بعد یا میری خالہ زاد سے شادی کرنے کے بعد تم دوسری شادی نہیں کر سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے خرید و فروخت کا معاملہ, مگر خرید و فروخت کے معاملے میں یہ شادی کی شرط لگا دی, جائز ہے, اجازت ہے, کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ جہاں لازم معاملہ ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی شرط لگا دی جائے تو شرط کو پھر پورا کرنا پڑے گا. مکان کی شرط, مکان کی ڈیل اگر طے ہو جاتی ہے تو اب یہ شخص شادی کرنے کے بعد کسی دوسری عورت سے شادی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ لازم معاملے میں شرط کی پابندی ضروری ہے. یہ مثال واضح ہو گئی. اب آئیے یہاں پر, فرض کیجئے کہ ایک آدمی نے کسی کو قرضہ دیا, قرضہ دینے کے بعد اس نے شرط, قرضہ دیتے وقت اس نے شرط لگا دی. اچھا قرضہ لازم معاملہ ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرضہ دینے کے بعد وہ کہے بھائی جائز معاملہ ہے لہٰذا آپ میں قرضہ نہیں دیتا, یا قرضہ لینے کے بعد وہ کہے کہ بھائی میرا قرضہ واپس کرو, نہیں جو ٹائم پیریڈ ہے اتنا ٹائم پیریڈ میں وہ واپس نہ کرے تو اس کا حق ہے, منع کر سکتا ہے کہ نہیں بھائی تم نے 1 سال کے لیے مجھے قرضہ دیا ہے, 1 سال سے پہلے میں واپس نہیں کروں گا. یہ معاملہ لازم ہے, لازم معاملہ ہو رہا تھا, اس نے کہا تم مجھے قرضہ دو, اگر ٹھیک ہے قرضہ دینے کے لیے تیار, لیکن اس نے شرط لگا دی کہ اگر تم کسی وجہ سے یہ قرضہ واپس نہیں کرو گے تو تم سے قرضہ نکلوانے کے لیے جو پیسہ مجھے خرچ کرنا پڑے گا وہ پیسے پھر تمہیں دینا پڑے گا, یا اسی وقت وہ شرط لگا دے کہ جو مجھے پولیس والے کو دینا پڑے گا, جو مجھے بدماش کو دینا پڑے گا, پناہ کو دینا پڑے گا, وہ پیسہ بھی تمہیں دینا پڑے گا. اس نے کہا منظور مان لیا اس نے. اب اگر یہ مطالبہ کرتا ہے, اگر وہ قرضہ نہیں دے رہا ہے اور کسی پولیس والے کا کسی بدماش کا سہارا لے رہا ہے, اب جو اس پر خرچہ ہو رہا ہے اس خرچے کا اب یہ مطالبہ کر سکتا ہے. یہ شرط تھی. چونکہ فقہی مسائل میں یہ باریکیوں کو سمجھنا اور اس کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے, لہٰذا ہم اس کی تفصیل میں چلے گئے. الا اذا اشترط علیہ ذالک, سوائے یہ کہ وہ شرط لگا دے اس پر اسی معاملے میں, قرضہ لیتے وقت یہ شرط لگا دے, فی ضمن معاملت اللازمہ, لازم معاملے ہی میں شرط لگا دے کہ اگر آپ نے میرا قرضہ واپس نہیں کیا تو جو خرچہ آپ سے قرضہ واپس لینے میں ہوگا وہ خرچہ بھی میں آپ سے وصول کروں گا, تو بالکل وہ وصول کر سکتا ہے. ایک سال بعد پڑھیں محمد والم. جو بات درمیان میں آئی تھی کہ اگر ہمارا مال کسی کے پاس پڑا ہوا ہے تو ہم جا کے لا سکتے ہیں, اس سے ایک پہلو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ جیسے وہ برتن والی مثال تھی کہ ہمارا برتن ہے لہٰذا ہم برتن اٹھا کے لے آئے, ہمارا موبائل ہے لہٰذا ہم اپنا موبائل اٹھا کے لے آئے. مگر اگر فرض کیجئے کہ ہمارا برتن یا ہمارا موبائل نہیں ہے اور وہ ہمیں ملنے کا چانس بھی نہیں ہے, تو کیا اس کی جگہ ہم دوسری کوئی چیز اٹھا کے لا سکتے ہیں؟ اس کی یہ جو ہم دوسری چیز اٹھا کے لا رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے تقاض. تقاض کا مطلب ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے قصاص, قتل کے بدلے قتل, آنکھ کے بدلے آنکھ, ہاتھ کے بدلے ہاتھ, وہ ہے قصاص. تقاض کا مطلب یہ کہ آپ کا حق سامنے والے کے پاس ہے, وہ سیدھے ہاتھ سے نہیں دے رہا, سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکل رہا, زیادہ ٹیڑھی کرنی پڑ رہی, تو آپ زبردستی کس طرح سے آپ اس سے مال لے رہے, اور زبردستی میں اگر چوری کرنا پڑے تو مطلب چوری کر کے اپنا مال اسے وصول کر, مگر آپ کی اپنی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہی, تو کیا دوسری کوئی چیز اس کی اٹھا کے لا سکتے ہیں؟ یہ بات تو طے ہے کہ دوسری چیز جو آپ اٹھا کے لا رہے ہیں یا ان کی رقم جو اٹھا کے لا رہے ہیں وہ چیز یا رقم آپ کے حق سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, آپ کے حق سے برابر ہو یا آپ کے حق سے کم تر ہو. تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں اٹھا کے لانے میں کوئی حرج نہیں, اگر آپ کے حق سے برابر یا آپ کے حق سے کم والی چیز ہے تو دوسری چیز بھی اگر اٹھا کر لانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ ایسی کوئی چیز مل ہی نہیں رہی آپ کو، آپ کے قبضے میں آ ہی نہیں رہی، آپ کے قبضے میں ایسی چیز آ رہی ہے کہ جہاں پر آپ کے حق سے زیادہ بڑی چیز آپ کے ہاتھ میں آ رہی ہے، آپ کا حق تھا، آپ کا حق تھا مثلاً 10,000 روپے، اور آپ کے ہاتھ میں اس کی آ رہی ہے موٹر سائیکل جس کی قیمت ہے 25,000 روپے. تو اگر آپ موٹر سائیکل لے کے آ جاتے ہیں تو آپ کا جتنا حق ہے اس سے زیادہ ہوگا. پھر یہ موٹر سائیکل کسی بھی طرح سے، کوئی دوسرا راستہ ہے کہ آپ اس کی موٹر سائیکل اٹھا کے لے آئیں، یہ ایک بات کا پہلو ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حق کے برابر یا حق سے کم تر والی چیز آپ کو مل رہی ہے تو لانے کی اجازت، اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جوتے میں مثال آ چکی تھی کہ اگر جوتا اپنا کوئی چوری کر کے لے گیا ہے یا اٹھا کے لے گیا ہے تو اپنا پرانا جوتا چھوڑ گیا ہے، نیا جوتا ہمارا لے گیا ہے. تو اگر نیا لے گیا تو پرانے کی قیمت تو یقیناً کم ہے. پھر وہاں کیوں کہا گیا کہ آپ کو پرانا جوتا بھی اٹھانے کی اجازت نہیں، یہ کیوں کہا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے حقیقتاً چوری کی ہے یا اس سے بھی غلطی ہو گئی ہے، اس سے بھی اشتباہ ہو گیا. اگر یہ پتہ چل جائے کہ ہاں یقیناً وہ ہمارا جوتا چرا کر لے گیا ہے، تب تو یقیناً آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کا پرانا جوتا اٹھا کے لے آ سکتے. لیکن یہ پتہ کیسے چلے کہ اس کی نیت میں کیا تھا؟ اس کی نیت میں چوری تھی یا اس کی نیت بالکل صاف ستھری تھی، فقط ایک اشتباہ ہو گیا، غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے اس کا جوتا چلا، اس لیے اجازت نہیں تھی. اذا وقع في يده مال الغاصب جاز اخذه مقاصدا، کہتے ہیں کہ اگر غاصب کا مال ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو اس کو لینا جائز ہے تقاض کے طور پر، مقاصدا یعنی تقاض کے طور پر، کیونکہ اس نے آپ کا حق لے لیا ہے اور آپ کا حق نہیں دے رہا ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس سے اپنا حق وصول کر سکتے ہیں. ولا يتوقف على اذن الحاكم الشرعي، اور یہ دوسرے سے جو ہم اپنا حق لے رہے ہیں اس میں حاکم شرع سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں، بغیر پرمیشن کے آپ اپنا مال وہاں سے اٹھا سکتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کے حق کے برابر ہے وہ چیز. اچھا وہ ویسے بعد میں آ رہی ہے، بعد کے جملے میں، ابھی تو بتائے وہ ہے کہ آپ ہی کا مال ہے، آپ کو اٹھانے کی اجازت ہے. کما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء بواسطه الحاكم الشرعي او غيره. یہ جو کہا گیا کہ آپ اپنا مال اٹھا کے لا سکتے ہیں، اس میں پرانے علماء یہ شرط لگاتے تھے کہ پہلے آپ حاکم شرع سے پوچھیں، اس کے بعد آپ کو اجازت. اب ایسے سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں، حاکم شرع یا اس کے وکیل سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا مال بغیر ان کی اجازت کے بھی اٹھا کے لا سکتے ہیں. یہ بات تھی جب آپ کا اپنا مال تھا تو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اٹھا کے لا سکتے ہیں. اب آئیے اگر دوسرا مال ہے، بلا فرق فی مال الغاصب المقصود ماخوذ مقاصدا بین ان یکون من جنس المقصود وغیرہ، اور اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ جس شخص نے مال غصب کیا ہے اس سے تقاض کے طور پر مال لینا جائز ہے، اس میں فرق نہیں پڑتا کہ وہ آپ ہی کی چیز ہے یا آپ سے ہٹ کر کوئی اور چیز ہے. وہ لے گیا مثلا آپ کے پیسے، آپ کے ہاتھ میں آ گیا مثلا اس کا موبائل، تو آپ کے لیے وہ موبائل لینا جائز ہے. یا معاملہ الٹا ہو گیا کہ آپ نے دیا تو اس کو موبائل، آپ کے ہاتھ میں آ گئے اس کے پیسے، تو کوئی حرج نہیں. حاکم شرع کی اجازت کے بغیر بھی آپ اس طرح سے دوسری جنس کی چیز بھی اٹھا کے لا سکتے ہیں. جی جی بالکل، بہت پریکٹیکل سوال ہے آپ کا کہ اگر کرایہ دار دو تین مہینے تک کرایہ نہیں دے رہا ہے اور اس کے بعد بغیر کرایہ دیے ہوئے گھر چھوڑ کے جا رہا ہے، تو کیا کرائے کے مقابلے میں ہم اس کے گھر کی چیزیں کچھ روک سکتے ہیں؟ اس کا ٹی وی روک لیں، اس کا سی ڈی پلیئر روک لیں مثلا؟ جی ہاں بالکل، اگر وہ کرایہ نہیں دے رہا ہے. البتہ یہ بات ہے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کرایہ دے سکتا ہے اس کے باوجود نہیں دے رہا، اگر یہ پتہ چل جائے کہ نہیں اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, بالکل کلاش ہو گیا ہے, تو الگ معاملہ ہو جائے گا. پھر اس کی تفصیل بہت لمبی ہے, یہ بھی ٹاپک نہیں ہمارا. لیکن یہ پتہ چل جائے کہ کرایہ دے سکتا ہے اس کے باوجود نہیں دے رہا, تو ایسی صورت میں جو اس کے یعنی کرائے کے برابر جتنا حق ہے اتنا سارا سامان روکا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں, وہ اسی میں آ جائے گا. کما لا فرق بین ان یکون ودیتن عندہ وغیرہ. پہلے ایک بات آ چکی تھی کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس امانت رکھواتا ہے تو اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ہم پر, چنانچہ اس میں کسی طرح سے خیانت نہیں کی جا سکتی. امانت میں خیانت بہت بڑا جرم ہے, اتنا بڑا جرم ہے اسلام کی نگاہ میں. تین باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اسلام کے نقطۂ نگاہ سے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور جو روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ اتنی زیادہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ آدمی حیران ہو جائے کہ ایسی پکی روایت ہے یہ, اور فقط ہمارے مسلک کی کتاب میں یہ روایت نہیں لکھی ہوئی, سارے مسلمانوں کے مسالک میں یہ والی روایت لکھی ہوئی اللہ کے رسول. تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل پکی پکی روایت ہے. کچھ روایتوں کے بارے میں تو انسان شبہ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ چیز ہے یا نہیں, لیکن سارے مسالک کی کتابوں میں اگر کوئی چیز مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل طے شدہ ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں, من کن فیہ ثلاث کان منافقا, جس میں تین خرابیاں ہوں سمجھ لو کہ وہ منافق ہوگا. یہ کس کے بارے میں اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں؟ منافق کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں, زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہوں, مگر دل میں اس کے ایمان نہیں ہے, دل میں اس کے دین, دل میں اس کے اسلام نہیں ہے. اسی کو منافق کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شخص نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, یہ شخص روزے بھی رکھ رہا ہے, یہ عین ممکن ہے حج بھی کر کے آیا ہو, عین ممکن ہے اپنے گھروں پر مجلسے بھی کرتا ہو. تو مجلسے کرتا ہو تو پکا پکا مومن بن گیا ہے, ماتم کرتا ہو مثلا پکا پکا مومن بن گیا. اس کے باوجود اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تین خرابیاں اس میں پائی جاتی ہیں تو کانا منافقا, یہ شخص منافق ہوگا. تین خرابیاں کون سی؟ اذا حدث کذبا, جب یہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولنے والا شخص نمازی ہے, روزے دار ہے, صوم و صلات کے پابند کے علاوہ وہ حاجی ہے, وہ کیا نام ہے مولائی ہے, سب کچھ ہے, مگر اس کے باوجود اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات کرنے کے دوران میں جھوٹ بولتا ہے یہ منافق ہے. اس کو مومن تو چھوڑو, مسلمان بھی نہیں سمجھنا. اچھا, کچھ کتابوں میں اس روایت کا تجزیہ اور تحلیل کرنے کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ اگر کسی میں تین خرابی نہ پائی جاتی ہوئے ایک خرابی, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تہائی کے اعتبار سے منافق ہے, باقی دو خرابی نہیں پائی جاتی, ایک خرابی پائی جاتی ہے اس ایک خرابی کے اعتبار سے ایک تہائی منافق ہے. دوسرا, اذا تمنا خانہ, جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے. امانت میں خیانت کرنے والا, امانت کا اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ اگر کاسے بھی کوئی ہمارے پاس امانت رکھواتا ہے, باقاعدہ ایک مرتبہ امانت کے ٹاپک پر یا مسلمان کے حق کے ٹاپک پر ہم نے کسی مقام پہ تقریر کی تھی, تو بعد میں کسی نے آ کر ہم سے سوال کیا تھا کہ کرسچن نے ہمارے پاس 7 لاکھ روپے رکھوائے. اچھا, عدد 7 لاکھ کا تھا یا اس سے زیادہ یا اس سے کم, اس وقت ذہن میں نہیں رہا, لیکن قریب قریب جو فکر ذہن میں آ رہا ہے 7 لاکھ روپے. اچھا, آج سے 20 سال پہلے 7 لاکھ رقم بہت بڑی رقم تھی, اب دودھ 66 روپے کا ہو گیا ہے, ورنہ اس زمانے میں 20 روپے کا دودھ تھا. اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی, اتنے رقم میں تو آسانی سے ایک اچھا فلیٹ آ جاتا تھا. کہا کہ کرسچن نے ہمارے پاس امانت رکھوائی, اس کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کی بیوی کے, اور اس کو ہمیشہ اپنی بیوی ہی سے خرچہ لگا رہتا ہے کہ 7 لاکھ روپے کی خاطر یہ مجھے قتل کر دیں گے, اس کے بھائی بھی پیچھے پڑے ہیں اس کا ساتھ دے رہے ہیں, تو مجھے ہمیشہ خرچہ لگا رہتا ہے کہ ان روپوں کی خاطر یہ مجھے قتل کر دیں گے. تو تم ایسا کرو, کہ یہ 7 لاکھ روپے اپنے پاس رکھو, جب مجھے ضرورت ہوگی میں تم سے لے لوں. مومن کے پاس امانت رکھوائی, کس نے؟ کافر نے. یہ مومن تھا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں, فقط اس سے اتنی اجازت لے لی کہ جب میں ضرورت مند, مجھے ضرورت ہو تو میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں. ہاں بالکل استعمال کر سکتے, کوئی حرج نہیں, مگر جب میں مانگوں سو تو میں دینا پڑے. ہاں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں. چنانچہ اس کے پاس پڑے رہے 5 سال 7 سال 10 سال تک, یہ پیسے پڑے رہے, وہ پوچھنے ہی نہیں آیا. 10 سال کے بعد پتا چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا, مر گیا ہو. یہ کیا ہوا؟ امانت. عام حالات میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی ابھی آپ نے شروع میں ایک لفظ سنا, استنقاض المال. کافر اگر اپنا مال اپنی خوشی سے دے رہا ہے تو آپ کے لیے دینے کی اجازت ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بینک کا انٹرسٹ ہے, وہ کچھ بھی کہتا رہے, آپ کہیں استنقاض المال اور اس نیت سے آپ کے لیے لینا جائز ہے. اگر کافر نے مال رکھوایا ہے, اگر وہ مر بھی گیا تو بظاہر یہاں یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ استنقاض المال کے تحت یہ 7 لاکھ روپے کی جیب میں آرام سے چلا جاتا. کوئی وارث بھی نہیں, بیوی وارث ہے, اور بیوی کے وراثت کے مسئلے بالکل آسان بھی ہیں, اس لیے کہ بیوی کے پاس زیادہ سے زیادہ جو پیسہ جاتا ہے وہ 1/4 جاتا ہے, اس سے زیادہ نہیں جاتا. اب یہ ہمارے پاس آئے گا, یہ اس طرح سے ہمارے پاس کسی کا 7 لاکھ روپے بطور امانت پڑا. شاید امانت ہی کے ٹاپک پر ہماری تفریح تھی. ابھی ہمیں واپس کرنا ہے کہ واپس نہیں کرنا کافر کا؟ اچھا چھوٹا موٹا معاملہ ہوتا ہے تو جواب دینے میں حرج نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہوگا ایک حج کی مثال بھی آئی تھی سند, کہ حج ہمارا صحیح ہے کہ حج صحیح ہے, وہ 3 لاکھ کا معاملہ تھا تو سوال بھجوا دیا تھا ہم نے. یہ امانت کا مسئلہ بھی 7 لاکھ کا مسئلہ تھا, ہم نے سوال بھیجا ہے. تو آیت اللہ سیستانی کا جواب آیا تھا کہ کافر بھی اگر کسی مسلمان کے پاس امانت رکھوائے تو امانت رکھنے کی, امانت ہضم کرنے کی, امانت غصب کرنے کی, امانت کھا جانے کی کسی صورت میں اجازت نہیں, لوٹانا پڑے گا. اچھا لوٹانا پڑے گا بھی, اس میں معاملہ یہ تھا کہ اس کی بیوی بھی پتہ نہیں کہاں چلی گئی, اور بیوی کے بھائی تو میراث میں شریک ہی نہیں تھے کہ ہم کہیں کہ ان کے بھروسہ کو ڈھونڈ کے ان کے بھروسہ کو دیا جائے. جواب یہی تھا کہ ان کو بھروسہ کو ڈھونڈ کے ان کو دیا جائے 7 لاکھ روپے, مگر باقی بھروسہ میں کوئی موجود ہی نہیں تھا, فقط بیوی موجود تھی, اور بیوی کا بھی کوئی عطا پتا نہیں تھا. بھائی بیوی کا کوئی ادھر ادھر کا مل جاتا کہیں اگر ڈھونڈتے, مگر بھائی وارث نہیں بنتا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اب یہ امانت کے پیسے کس کو دیے جائیں؟ اگر وارث موجود ہوتے تو ہم اس کو دے دیتے, مگر وارث بھی اپنا دم نہیں آ رہے, کس کو دیے جائیں؟ تو اس کا جواب یہ آیا تھا کہ اب غریب کو, کسی غریب مومن کو یہ بطور صدقہ دینا پڑے گا, مگر خود اپنی جیب میں یہ پیسے نہیں ڈال سکتے. تو امانت کے بارے میں یاد رکھیے کہ بڑی سخت تاکید ہے, اس کی اجازت نہیں ہوتی. اور تیسرا پہلو, دو باتیں ہوئی, اذا حدث کذبا, جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, منافق ہے. اذا وعد اخلف, یہ تیسری چیز, جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی مخالفت کرتا ہے. اگر یہ 3 خرابیاں کسی کے پاس آ جائیں, بات کرے تو جھوٹ بولے, امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے, اور وعدہ کرے تو اس کی مخالفت کرے, سمجھ لیجیے کہ پکا منافق ہے. پھر چاہے آپ اس کو نمازی دیکھیں, اس کو روزے دار دیکھیں, اس کی داڑھی لمبی دیکھیں, اس کو سفید لباس ہی میں ہمیشہ دیکھیں, مسجد میں آتا جاتا دیکھیں, مگر سمجھ لے کہ آدمی منافق. تو یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی خرابی ہے. آپ کو مسجدوں کے چکر لگاتے ہوئے آج کل بہت زیادہ لوگ مل جائیں گے, بھاگے چلے جا رہے ہیں مسجد کے, مسجد میں نماز جماعت پڑھنے کے لیے, مسجد سننے کے لیے, علماء کا درس سننے کے لیے بھاگے چلے جا رہے ہیں, سارا کام کر رہے ہیں, مگر اگر یہ 3 خرابیاں ہیں تو مومن ہونا تو بہت دور کی بات, یہ مسلمان ہی نہیں, روایت کی روشنی میں یہ منافق ہے. چنانچہ اپنی اصلاح کرنا پڑے گی, اس کے بغیر چارہ نہیں. تو اب اگر امانت رکھوائی جائے اس میں خیانت کرے, یہ منافق کی ایک شک ہو گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غاصب کی امانت ہمارے پاس پڑے گی, ہمارا مال اس نے غصب کر لیا, جتنا مال اس نے غصب کیا تھا اتنی ہی امانت ہمارے پاس پڑی ہے, اب امانت ہم اس کی روک سکتے ہیں کہ نہیں روک سکتے؟ یہ تو اجازت مل گئی کہ آپ اپنا مال اٹھا کے لے آئیں, اپنا مال لیں گے کوئی اور دوسری جن سے اٹھا کے لے آئیں, کوئی حرج نہیں, مگر اس کی امانت ہم رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ یہ ہے پہلے. کہتے ہیں کہ کما لا فرق بین ان یکون ودیۃ عندہ وغیرہ, کہتے ہیں اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ اس نے آپ کے پاس امانت رکھوائی ہے یا امانت کے علاوہ کسی اور طریقے سے آپ اس کا مال رکھ. چنانچہ اس مقام پر آپ کے لیے اپنا حق حاصل کرنے کی خاطر اس کی امانت پر بھی قبضہ کر لینا جائز ہے. یہ ایک مورد ایسا ہے کہ جہاں پر اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اس کی امانت پر بھی قبضہ کیا جا سکتا ہے, اس کو بھی استعمال کرنے کی اجازت مل جائے گی. بس اب اگر ہم اسی گفتگو شروع کریں گے تو مسئلہ ذرا سدھا نہیں ہو جائے گا. انشاءاللہ کل اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل طاہرین. بابا جی بلند خلوات.